مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شرك صدق الله وصدق رسوله
حضرات سامعین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہنسی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے
سپاہ صحابہ ضلع رحیمیر خان کے عظیم مقوام گرامی قدر سامنے بہت عرصہ بعد بہت مدت بعد فیروزہ میں آج ایک بار پھر زندگی میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے میری کچھ مصروفیات اور مشکلات ایسی ہو گئی ہیں کہ جن مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات بعض جلسوں میں حاضری نہیں ہو سکتی یا کم از کم بر وقت حاضری نہیں ہو سکتی آج آپ کے یہاں حاضری کی خاطر تقریباً پورے 12 گھنٹے سفر کیا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میں آپ سے کیا کہہ سکوں گا بہرحال وعدہ وفا کرنا ہے کوشش یہی ہوگی کہ آپ کا آنا بھی ضائع نہ ہو اور میری حاضری بھی بیکار نہ جائے میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میری عدم موجودگی میں انتظار میں رہے ہیں تو اب مزید آپ چند لمحات مجھے ایسے دیں گے کہ جن میں میں آپ سے پورے اطمینان کے ساتھ کچھ عرض کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ سپاہ صحابہ آل سنت والجماعت کی ایک نوجوان منظم تنظیم جو نامساعد حالات سے گزر کر مشکلات اور مصائب جھیل کر اس پرفتن دور میں مدہ اصحاب رسول کا چراغ جلائے ہوئے تھے کفر کی آندھی چاروں طرف سے اس چراغ کو بجھانے کے لیے اپنی قوت صرف کر رہی ہے، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج مطمئن ہیں، ماضی میں یا آج ہم جس طرح اور جس طرز پر کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں، بتقاضا بشریت و انسانیت کسی مقام پر کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، کمی کمزوری یا نقص ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آج تک الحمدللہ مطمئن ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے یا جو کر رہے ہیں اس میں بدنیتی کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ میرا یہ چیلنج ہر سنی کو، میری گفتگو سنی مسلمانوں سے، کہ یہ غیرت کھائیں یا یہ غفلت کی چادر اتاریں، یہ جو سستی اور کاہلی کی لمبی نیند سو گئے ہیں یہ اس سے بیدار ہیں۔ آج تک کسی نے شیطان کے خلاف اتنا نہیں لکھا جتنا اصحاب رسول کے خلاف لکھا گیا۔ فرعون، نمرود، قارون، یہ بڑے مشہور کفار میں تھے، لیکن آج تک ان کے خلاف بھی اتنی غلیظ زبان استعمال ہوئی ہو یا آج ہوتی ہو میری نظر سے نہیں گزری کہ جتنی غلیظ زبان اصحاب رسول کے خلاف استعمال ہوئی ہے اور آج ہو۔ یہ کوئی میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کا ریکارڈ نہ مل سکتا ہو یا جس کا ثبوت نہ مل سکتا ہو، بلکہ میں جو بات کروں گا اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ذمہ داری ہے۔ جہاں تک میری معلومات، ابو جہل، ابی لہب، عتبہ، شیبہ جیسے کافروں کو بھی ایسی گالی اس دھرتی پر آج تک کسی نے نہیں دی کہ جو گالی ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ دے دی گئی، اور تحریر کی صورت باقاعدہ ایک منظم پروگرام کے ساتھ عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین کو بھی آج تک ایسی گالی کسی نے دی ہو جو گالی اصحاب رسول کو دی گئی ہے میری نظر سے نہیں ہو۔ آپ کوئی ایسی کتاب تقریباً پیش نہیں کر سکیں گے کہ جس کتاب میں فرعون کی ماں، بیٹی، نانی، دادی، والدہ کو گندی اور غلیظ گالی دی گئی ہو، میری نظر سے تو کوئی ایسی کتاب نہیں کہ کسی نے لکھی۔ لیکن اس کے برعکس آپ کو اصحاب رسول کے لیے ایسی کتابیں مل جائیں گی کہ جن میں ان کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، نانی اور دادی تک کو غلیظ گالی دی گئی۔ اصحاب رسول کی ماں کو معاذ اللہ طوائف کنجری اور گشتی عورت تکلیف. آپ تو بڑی چین کی نیند سوتے ہیں نا، بڑی لمبی نیند، اور جب آپ سپاہی صحابہ کے نعرے میں شدت دیکھتے ہیں تو کئی سارے صوفیوں کے پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ شدت نہیں چاہیے، اسلام بڑے اخلاق سے پھیلائے. لیکن اسی صوفی کی ماں کو اگر گالی دے دو تو وہ پیٹ پھاڑے بغیر چین کی نیند نہیں سوئے گا، اس وقت اس کو تمام اخلاق یاد بھول جائیں، اس وقت اس کے دل کی وسعتیں وہ سمٹ جائیں، وہ برداشت نہیں کر سکے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی منہ پھٹ آدمی ایسی گالی کتے گدھے اور خنزیر کو بھی نہیں دیتا جو گالی دشمنان اصحاب رسول نے اصحاب رسول کو دی ہے اور تعریف کی ہے. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں. مار شولہ نوائی نہیں، نماز عام مقررانہ انداز ہے، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں اور میں جو کہوں گا اس کا ثبوت رکھتا ہوں. سامعین گرامی قدر، یہ خطرناک صورتحال کیوں پیدا ہو؟ اصحاب رسول کو دشمن اس حد تک گالی کیوں دینے لگی؟ اس کی جہاں اور وجوہات ہوں، وہاں ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ نے پاکستان بن جانے کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ صورتحال پیدا نہ ہو. حقوق کی جنگ ایک مقدس جنگ ہے، اپنے حق کی جنگ لڑنا کوئی جرم نہیں. ہر شخص اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، وہ انسان انسان نہیں جو اپنے حقوق نہ سمجھتا ہو یا پھر اپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد نہ کر. تاریخ میں اس قوم کا کوئی مقام نہیں جو قوم اپنے حقوق کو حاصل نہ کر سکتی یا اپنے حقوق کے لیے مؤثر جدوجہد نہ کر. تاریخ ایسی قوم کو کوئی مقام نہیں دے. میری بات سمجھ آ رہی؟ میں اپنے اس موقف کو سمجھانے کے لیے اور سنی قوم کو بیدار کرنے کی غرض یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے حق کی جنگ فرما بردار بیٹا بھی اپنے باپ سے لڑتا ہے، یعنی وہ یہ لحاظ نہیں کرتا کہ میرا باپ ہے لہذا میں اپنے حق کو پامال کرتا ہوں. مثلا اگر باپ شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے اور وہ جائیداد تباہ کر رہا ہے تو بیٹا فرما بردار ہونے کے باوجود اپنے باپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر لے. نہ محلے دار اسے برا کہتے، نہ برادری اسے برا کہتے کہ برا صحیح لیکن تیرا باپ تو ہے، کوئی نہیں کہتا. اس لیے کہ بے شک باپ برا ہے، اس کا دوسرے انداز سے احترام بدستور باقی رہے گا، لیکن اس باپ کو بھی حقوق کے پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر وہ زانی اور شرابی اور جواری ہونے کی وجہ سے جائیداد بیچتا چلا جا رہا ہے تو فرما بردار بیٹا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے اور جائیداد کو بیچنے سے روکنے کے لیے عدالتی احکامات حاصل کرتا ہے. اور کوئی شخص بھی اس بیٹے کو برا نہیں کہتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ہر شخص سمجھتا ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے. اگر باپ نے یہ حیا نہیں کیا کہ میں جائیداد تباہ کر کے اولاد کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہوں، تو پھر سمجھدار اولاد کو چاہیے کہ وہ ایسے وقت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے راستہ میں رکاوٹ بن جائے. بیوی کو حکم ہے شرع، وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرما بردار بن کر رہے. اطاعت اور فرما برداری کا یہاں تک ایک عورت کو حکم دیا گیا ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کا، کہ نبوت ارشاد فرما رہی ہے اگر سجدہ رب کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. نبوت کا یہ ارشاد اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کی ہر حد درجہ اطاعت کرنی چاہیے، یعنی اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو اس کے لیے بھی عورت کو پابند کر دیا جاتا کہ وہ خاوند کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھا کرے. مطلوب یہ ہے نبوت کا، عورت کو خاوند کی اہمیت سمجھا دی جائے کہ تو نے کس حد تک اس کی اطاعت کرنی. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی عورت اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ اپنے خاوند کے مقابلے میں لڑتی ہے اور اسے کوئی برا نہیں کہتا، اور نہ کہنا چاہیے. کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ حقوق کی جنگ بڑی مقدس جنگ ہے، اور جو شخص یا جو قوم اپنے حقوق کے حصول کی جنگ نہیں لڑتی وہ قوم کوئی قوم نہیں. مثلا خاوند کہیں اور منہ کالا کرتا ہے تو اس کی بیوی کچھ دنوں تک گھر میں رہ کر اسے شرم دلاتی ہے کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے حیا کرتے. اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اسی گھر میں رہ کر وہ خاوند سے بول چال بند کر کے ایک طرح کا احتجاج کرتی ہے کہ کسی طرح یہ باز آئے. اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو یہ خاوند کا گھر چھوڑ دیتی ہے اور والدین کے ہاں چلی جاتی ہے. مہینہ، دو مہینے، چھ مہینے، سال تک انتظار کرتی ہے، شاید اسے شرم آئے. لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر برادری کے لوگ، رشتہ دار، محلے کے، علاقے کے لوگ درمیان میں پڑ جاتے ہیں اور ایک کوشش شروع ہوتی ہے کہ کسی طرح میاں اور بیوی کے حالات درست ہو. اگر پھر بھی وہ خاوند اپنی عادت نہیں بدل تو یہ عورت تمام تر فرما برداری کے باوجود اپنے خاوند کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی اور کہتی یہ ہے کہ میرا اور اس کا اب گزارا نہیں ہو سکتا ہے، میں اس سے جدائی چاہتی ہوں، میں اپنے گھر یا اپنے حد ہوتی ہے اپنے حقوق کی پامالی دیکھنے کی، اب پانی سر سے گزر گیا ہے لہذا میرا اور اس کا اب گزر نہیں ہو سکتا. کیا ایسے حالات میں اس عورت کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خاوند سے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، حق ہے یا نہیں؟ برا کر رہی ہے وہ جی؟ اس وقت اسے یا ایسے حالات میں اسے خاوند کی بغاوت کر دینا لازمی اور ضروری تھا، اور اس نے اپنا حق استعمال کیا اور اسے کرنا چاہیے. آپ چھوٹے بچے کو لیجئے، وہ بھی اپنا حق سمجھتا ہے، حقوق کو پہچانتا ہے، بالکل چھوٹا بچہ. اور صرف پہچانتا ہی نہیں بلکہ جب یہ دیکھتا ہے اپنی فہم کے مطابق کہ میرے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو وہ چھوٹا بچہ بھی اپنے حقوق کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا، چیختا ہے، چلاتا ہے، دیوار میں ٹکرے مار کر اپنے حقوق کے تحفظ کی آواز بلند کر رہا ہے. مثلا ایک شخص کے دو بچے، ایک کی عمر 5 سال ہے، ایک کی 3 سال. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ صبح سکول جاتے ہوئے 5 سالہ بچے کو 2 روپے خرچے کے دیتا ہے اور 3 سالہ بچے کو نہیں دیتا. اب یہ 3 سالہ بچہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس میرے بھائی کا اور میرا خون ایک ہے، ہم نے جہاں سے دودھ پی ہے وہ جگہ ایک ہے، اور جس پیٹ میں ہم ایک عرصہ تک رہے ہیں وہ پیٹ ایک ہے، اور جس گود میں پرورش پائی ہے وہ گود ایک ہے، اور جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر ایک ہے. تو پھر میرا باپ یہ تفریق کیوں کر رہا ہے کہ اسے پیسے دیتا ہے مجھے نہیں دیتا؟ اس تفریق پر وہ 3 سالہ بچہ احتجاج کرتا ہے، چیخنا، چلانا، رونا شروع کرتا ہے، گھر کے برتن توڑتا ہے، دروازے توڑتا ہے، دیوار میں ٹکرے مارتا ہے، زمین پہ لیٹتا ہے کہ مجھے پیسے کیوں نہیں دیے. یہ اس کا اپنی سوچ اور عقل کے مطابق باپ کے مقابلہ میں احتجاج ہے کہ اگر وہ 2 روپے لے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیے گئے. ایک 3 سالہ بچہ بھی اپنے حقوق کی پامالی برداشت نہیں کرتا. کیا میری قوم، سنی قوم، اس 3 سالہ بچے سے بھی گئی گزری ہے کہ 42 سال گزر گئے آج تک تم نے اپنے حقوق کی آواز بلند نہیں کی؟ 42 سال پاکستان کو قائم ہوئے، پاکستان کو صفحہ ہستی پہ آئے ہوئے 42 سال کا طویل عرصہ گزر گئے، جسے نصف صدی کہہ لینا چاہیے، لیکن اس طویل عرصے میں آج تک سنی قوم نے بے حیثیت قوم کے اپنے حقوق کا نہ تحفظ کیا ہے نہ حاصل. ہم پاکستان میں اکثریت میں رہتے ہیں، اکثریتی بنیاد پر ہمارا حق تھا اور ہے کہ اکثریتی قوم کے نظریے اور نقطہ نظر کے خلاف پاکستان کی دھرتی پر نہ زبان کھل سکے نہ قلم اٹھ سکے. یہ ہمارا حق ہے، بنیادی حق ہے. لیکن آج پاکستان ہمیں ہمارا یہ حق نہیں دیا گیا، بلکہ دشمنان دین و ملت نے ہمارے ان حقوق کو پامال کرتے ہوئے ہمارے مذہبی جذبات پر کن چھری چلائی، کن چھری. اور جب ہم اس ظلم کے خلاف بولتے ہیں اور اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں تو الٹا دشمن شور ڈال کر مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے، الٹا. مثلا جب ایک شخص صحابی رسول، یار غار پیغمبر، جانشین رسول، رفیق ہجرت، رفیق غار اور رفیق مزار، سب سے پہلے مسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قادیانی کے برابر کہے، اٹھتے کیوں ہیں بھائی؟ آپ شیعہ ہیں. توجہ ہے میری طرف، آپ کو تو تھوڑی دیر انتظار کرنی پڑی ہے نا، گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کیا ہوگا، میرے سفر کا آپ اندازہ لگائیں. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں تو واقعہ یہ ہے کہ آپ سے بہت زیادہ تھکا ہوا. تو حاضری ہو گئی, وعدہ پورا ہو گیا, تقریر پھر صحیح, پھر اٹھے کوئی نہ, ایک شخص بھی مت اٹھے, تب میں اطمینان کے ساتھ بول سکوں. ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ گالی دیتا ہے کہ ابو بکر اور مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لکھنے والے کو یا اس کماش کے لوگوں کو جب ہم کافر کہتے ہیں تو وہ بھی چیختا اور چلاتا ہے, حکومت بھی چیختی اور چلاتی, زمین سر پہ اٹھا لی جاتی ہے. کیوں جی, دیکھو فرقہ واریت پھیل گئی, بڑا امن تھا, بڑا آرام تھا, یہ کیا ہو گیا؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے مرنا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے, جس شخص نے ابو بکر کو قادیانی کے برابر لکھا ہو اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ جی اچھا, آپ بتلائیں کہ میں اسے کافر نہ کہوں تو کیا کہوں؟
کافر کافر.
مجھے بات مکمل کر لینے دیں. میں آج انصاف آپ سے مانگتا ہوں, میں آج تھوڑا سا طرز بدلتا ہوں اپنی گفتگو کا. میں نہیں کہتا, میں تم سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں کہ میں کیا کہوں. ایسے حالات میں ایسے لوگوں, ایسے طبقہ, ایسی جماعت, ایسے فرقے, ایسے ٹولے کو میں کیا سمجھوں؟ کیا کانوں میں کپاس ڈال کر سو جاؤں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص یہ لکھتا ہے معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشا, کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ابو بکر میں کوئی فرق نہیں تھا. میں نے آپ سے سوال صرف یہ کیا ہے کہ اس شخص کو مجھے اور آپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ جی اس میں کوئی شبہ ہو تو جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اس میں سے کسی ایک فرد کو, ایک شخص کو اگر شک ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے, وہ کہے کہ نہیں اس عقیدے کے باوجود بھی ہم اسے مسلمان سمجھیں گے, وہ ہاتھ کھڑا کرے جرت کر کے. سنی مسلمان سے میری اپیل ہے کہ اگر اس کا ضمیر, اس کا عقیدہ, ایمان اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی اس کو مسلمان سمجھے, مانے اور اس کے ساتھ رشتہ ناتا قائم کرے, آپ کے اس سینکڑوں پر مشتمل مجمع میں سے کوئی ایک آدمی آواز بلند کرے یا ہاتھ کھڑا کرے کہ جی ہم اس عقیدے کے باوجود بھی اسے مسلمان سمجھیں گے, اس کے ساتھ کھائیں گے, پیئیں گے, بیٹھیں گے, اٹھیں گے, رشتہ لیں گے, رشتہ دیں گے, جنازہ پڑھیں گے, اپنے جنازوں میں شامل کریں گے, کوئی ایک آدمی اخلاقی جرت کر کے آج اسی مجمع میں کھڑے ہو کے بتلا دے کہ اس عقیدے کے باوجود بھی ہم اسے مسلمان جائیں. بڑی صاف سی بات, بڑی کھلی ڈلی. کوئی صوفی, کوئی غیر صوفی, کوئی دیہاتی, کوئی شہری, جس کا ضمیر اس کی اجازت دے رہا ہو. اوکے, اسی طرح ایک بات اور پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا ضمیر یا غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ الفاظ 1400 سال بعد جانشین رسول کے لیے پاکستان کی دھرتی پر تحریر ہوتے رہی اور ہمیں چپ رہنا چاہیے, اگر آپ کی غیرت اس کی اجازت دیتی ہو تو وہ بھی آپ بتلا دیں. کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے بتلائے کہ یہ ہونا چاہیے, لکھا جاتا رہے, تم چپ رہو. دونوں باتیں نہیں ہو سکتی, یہی ہمارا جرم. اسی جرم پر حکومت مجھے مارتی ہے اور اسی جرم پر حکومت میرے ساتھیوں کو مارتی ہے. اسی جرم پر آپ کے ضلع میں گزشتہ محرم میں میرا 150 ساتھی گرفتار رہا ہے, لیکن میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی وہ وقت آئے گا جس دن ہم چن چن کے ایک ایک سے انتقام لیں گے.
کس جرم میں؟ ہر تقریر پہ کیس، ہر احتجاج پہ مقدمہ، آخر کس جرم؟ تشدد سے تحریکیں دبتی نہیں، ابھرتی. یہ بھول ہے حکومت کو، یا بھول ہے ابن سبا کی ذریت نجس کو، کہ اس طرح تشدد سے تحریک دب جائے گی. نہیں، سپاہ صحابہ صدیق کے دشمن کا بیج مٹانے کے لیے اٹھی ہے. بیج بیج نسل نسل ناپید کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں اترے ہیں. وہ نسل ہم آج ناپید کر سکیں گے یا کل ناپید کر سکیں گے، ہم سے نہیں ہو سکے گی تو آنے والی ہماری نسل صدیق کے دشمنوں کا بیج مٹا کے دم لے گی. میں نے تو نام نہیں نہ لیا ابھی کہ میں کن کے لیے کن کو مخاطب کر رہا ہوں، لیکن اتنی تو داد دیجئے کہ شعور خود بخود قوم میں پیدا ہو. میں اب ذکر کروں یا نہ کروں، لیکن چور کو لوگ اب خود بخود تلاش کر لیتے ہیں، دشمن کو خود بخود پہچان لیتے ہیں، اور بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے پہچان لیتے ہیں کہ ہمارا دشمن کہاں ہے، یا ڈاکو کہاں ہے، یا چور کہاں ہے. میں آج اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میں آج فیصلہ آپ سے لوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میری ہزاروں کیس تھے، ہزاروں تقریریں اس عنوان سے ہیں کہ فیصلہ میں نے خود دیا ہے، دلائل بھی خود، فیصلہ بھی خود. آج میں نے طرز یہ رکھ لیا کہ دلائل میں دوں گا، فیصلہ آپ دیں گے. انصاف، آپ جو فیصلہ دیں گے ہم اسے قبول کریں گے. آپ کہیں گے کان میں تیل ڈال کے سو جاؤ، تو ٹھیک ہے سو جاتے. آپ کہیں کہ گونگے شیطان بن جاؤ، اگر آپ کا انصاف یا غیرت مذہبی اسی بات کی اجازت دیتی ہو تو آپ ہمیں کہیں چلو ہم چپ ہو جائیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. جی دینا نہیں چاہیے؟ آپ اگر مخلوق ہیں، انسانی مخلوق ہیں، تو ہم بھی انسان ہیں. اگر آپ کو رات کی نیند اچھی لگتی ہے تو ہمیں بھی نیند اچھی لگتی ہے. اگر آپ کے بچے ہیں تو ہمارے بھی بچے ہیں. ہم بھی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہیں، نہ جن ہیں. اگر ہم مار برداشت کر سکتے ہیں تو تم کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک چھوکرا معاشقہ بازی میں جیل کاٹ سکتا ہے، تو تم صدیق کی آبرو کی تحفظ کے لیے کیوں جیل نہیں کاٹ سکتے؟ ایک نقب زنی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے اگر نوجوان قید کاٹ سکتا ہے، تو تم اپنی امی عائشہ طیبہ کے دوپٹے کا تحفظ کر کے کیوں قید نہیں کاٹ سکتے ہو؟ وجہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شخص یہ لکھتا ہے معاذ اللہ کہ ابو بکر اور قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لکھنے والے کے کفر میں شک ہے یا نہیں؟ یہ آپ سے پوچھتا ہوں میں. نہیں، اگر ایسے شخص کو کافر کہہ دیا جائے تو جرم ہے؟ جی اونچی آواز سے، جرم ہے کوئی؟ توجہ کیجیے. آپ کہیں گے کہ شاید میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ کتنی بڑی موٹی کتاب ہے، یہ آپ کی غیرت کو ججوڑنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کتنی بڑی موٹی کتاب. جاگیر صدق کے نام سے یہ کتاب چھپی، اور لاہور سے چھپی ہے. چھاپنے والا لاہور کے ایک مدرسہ جامعہ المنتظر کا مدرس، اور یہ اس کتاب کے آخر میں جو لفظ استعمال کرتا ہے اردو زبان کے، میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں اور مجمع میں سے ہر شخص کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی لے اور خود سنا بھی دے اگر کسی کو میری زبان پہ یقین نہ آئے. اگر آل دنیا نے ثلاثہ کو امام بنایا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی آل دنیا نے امام بنایا ہے. جناب ابو بکر اور مرزا صاحب میں کوئی فرق نہیں. میں جب اس قسم کی کفریات عبارتیں پڑھتا ہوں تو یقین جانیے میرے جذبات قابو میں نہیں رہتے اور میری تقریر اس وقت تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے. لیکن آج میں بہت سارا اپنے جذبات پر جبر کر کے انصاف آپ پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. سرکاری فرشتہ بھی موجود ہوگا، اسے بھی کہنا چاہتا ہوں. کہ اگر تجھے غیور مانے جنا ہے تو تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اگر نور جہاں کے بیٹے نہیں ہو، کسی عفت ماں کی گود میں تم نے اگر پرورش پائی ہے تو انہیں بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ بلند آواز سے دینا چاہیے. یہ میری زیادتی ہے جی. یہ کتاب لاہور سے چھپی ہے، صوبائی دار الخلافہ سے چھپی ہے، میاں نواز شریف کے شہر سے چھپی ہے. میں نے کہا ہے اس بے ایمان کو کیسا لکھو، میں نے کہا ہے اس شیطان کے نطفے کو کیسی بکواس کرو، میں نے کہا ہے کائنات کے اس کالے کافر کو کہ ابو بکر کو کاپ جانے کے برابر کر کے لکھو. اور جب جس نے لکھ دی ہے تو آپ سے میں نے صرف انصاف کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے لین دو کہ میں اسے کیا کہوں. اور ایسے حالات میں چپ ہو کے گھر بیٹھ جاؤں، آرام کی نیند سو جاؤں، یا اس کفر کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے کوئی اقدامات کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو رکاوٹ کیسے ہوگی؟ اس طرح رکاوٹ ہوگی کہ آپ ساتھ نہ دیں جی. اس طرح رکاوٹ ہوگی. میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، میں صرف نہ اس طرح اس کفر کی راہ میں ہم رکاوٹ بن جائیں گے. آپ کے اسی ضلع میں 3 ماہ تک میری جماعت کے دو رہنما ملک اسحاق اور مولانا غلام کبریا 3 ماہ تک نظر بند رہے ہیں اور تم چین کے ساتھ اپنا سودا بیچتے رہے ہو. اس طرح اس کفر کی راہ میں رکاوٹ بن جایا جائے گا؟ کیوں ساتھ نہیں دیا تم نے؟ کیوں تم سڑک پہ نہیں آئے ہو؟ کیوں تم نے گھرو نہیں کیا ہے؟ کیا تم نے ظالموں کے دفاتر کے دروازے نہیں توڑے ہیں؟ وجہ یتیموں کی طرح جب کوئی چاہے ہمیں اٹھا لے. ہم لاوارث ہیں. انصاف چاہتا ہوں صرف آپ سے کہ اس کفر کی موجودگی میں ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. آپ کی غیرت، آپ کا مذہب، آپ کا ضمیر اگر اس کی اجازت دیتا ہو کہ میدان میں نہیں نکلنا چاہیے، ہم نہیں نکلتے ہیں. اگر آپ کا ضمیر اور غیرت بھی اس کی اجازت دیتا ہو کہ نکلنا چاہیے تو پھر ہم تنہا کیوں نکلیں؟ تم بھی ساتھ نکلیں. اس حد تک سن، اس حد تک بے حیائی کیسے جرت ہوئی ایک کافر کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ گالی دینے کی کہ غلام احمد قادیانی اور ابو بکر میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ کتاب، یہ لٹریچر، یہ تاریخ پاکستان میں چھپتی ہو اور کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا ایس پی مجھے کہے کہ مولانا ذرا صبر کیجئے، روس کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، وڑ جتھو نکلے ہیں. روس اس سے بڑا کافر ہوگا؟ گوربا چوف نے یا امریکہ کے صدر نے کافر ہونے کے باوجود ایسی جسارت کبھی نہیں کی ہے جو پاکستان میں رہنے والے رشتی ابلیس کی نسل کر رہی ہے. سپہ صحابہ، محمد سپہ صحابہ۔
میں نے تو صرف آپ سے، میں تو صرف آپ سے انصاف مانگ رہا ہوں۔ آپ اس پہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ ایک ہے کہ میں خود اپنی رائے کا اظہار کروں کہ میں ایسے لوگوں کو کیا سمجھتا ہوں، ایک ہے آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ آج انصاف آپ پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل پھر کسی شخص کو مجھے گالی نہیں دینی چاہیے، جو میں کہنا چاہتا تھا وہی آپ کہہ رہے ہیں۔ جی، جس شخص کے دل میں رتی بھر ایمان یا غیرت ہے وہ اس کفریہ عبارت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ بے غیرت آدمی کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں غیرت مند انسان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سننے کے بعد کبھی چپ نہیں رہ سکتا۔ یعنی رسالت مآب نے پہلو میں اس شخص کو سلایا ہوا ہے جو قادیانی جیسا ہے۔ ایک مسلمان کی غیرت گوارا کر سکتی؟ ایسا کیوں ہوا؟ میں اگرچہ آج اپنے جذبات کا اظہار اس طرز پہ نہیں کر سکوں گا جس طرز کی میری عام تقاریر آپ نے کبھی گیسٹوں کے ذریعے سنی ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد نہ گلا اس کی اجازت دے رہا ہے نہ سر اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں زور سے بول سکوں، تو معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال وعدہ چونکہ پورا کرنا تھا، اس لیے اگر میں آپ کے جذبات پر اس طرح پورا نہ اتر سکوں تو محسوس نہیں کرتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کفر، یہ ظلم پاکستان میں کیوں جاری ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، 42 سال ہو گئے پاکستان کو مارا جب وجود میں آئے، تم نے آج تک اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی۔ ہمارا حق تھا اور ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، کوئی شخص بھی اکثریت کے جذبات مجروح نہ کر سکے، یہ ہمارا حق تھا یا نہیں؟ آج بھی حق ہے یا نہیں؟ پھر یہ حق ہم نے لے لیا ہے؟ جی، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو۔ حق ہے آپ کا؟ آپ کو ماں بہن کی گالیاں ملتی رہیں؟ جی، آپ کی جائیداد لوگ کھا جائیں، آپ کی دکان لوٹ لیں، آپ میں سے کسی کو کوئی مار دے، برداشت ہے؟ نہیں۔ آپ کا حق ہے، آپ کو یہ ملنا چاہیے کہ آپ کے مال کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، آبرو کی حفاظت ہو۔ یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو اپنی جان، مال اور دکان کی حفاظت کا آپ کا حق ہے کہ اس میں تحفظ دیا جائے، تو اصحاب رسول کا حق آپ پر کوئی نہیں ہے کہ ان کی آبرو کا تحفظ بھی آپ کو دیا جائے؟ پھر دیا گیا یہ تحفظ؟ یہی تحفظ ہے کہ آج پاکستان کا کوئی چوڑا اٹھ کر صدیق اکبر کو قادیانی کی برابر کافر لکھ دے، معاذ اللہ۔ یہ حق ہے۔ 42 سال گزر گئے اور یہ بنیادی حق تم آج تک حاصل نہیں کر سکے ہو۔ اگر سنی قوم بیدار ہو جاتی اور اپنا یہ حق حاصل کر چکی ہوتی تو آج ملکی قانون ایسے بدماش کو تختہ دار پہ لٹکا دیتا، ملکی قانون لٹکا دیتا۔ لیکن نہ تم نے اپنے حقوق کی جنگ لڑی، نہ ملکی قوانین میں تبدیلی آئی، نہ ترمیم آئی، یہاں تک کہ تم اپنے مذہبی عقائد و نظریات کو بھی 42 سال میں تحفظ نہیں دلا سکے ہو۔ وجہ بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، سوچا تک نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کے قانون میں یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو گالی دے اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے؟ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگی کہ آپ صدیق کے دشمن کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجتے رہے، ہو جائے گی؟ نہیں۔ آپ کو یہ تبدیلی لانا پڑے، جو حق ہے ہمارا کہ ہم یہ تبدیلی لائیں۔ پاکستان واضح سنی اکثریتی پر مشتمل ملک ہے. سنی اکثریتی آبادی پر واضح سنی اکثریتی آبادی پر مشتمل ملک ہے. بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہمارا حق بنے کہ پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، فوج کا سربراہ، سیفٹی دفاع، وزیر خارجہ، یہ سنی العقیدہ مسلمان ہونے چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. کیوں حق ہے؟ ہم اکثریت نہیں. اکثریت کا حق ہے کہ پاکستان کی کلیدی اسامیوں پر فیض ہو، کی پوسٹوں پر اکثریت کا برسر اقتدار آنا اس کا حق ہے. پڑوسی ملک ایران میں یہ کر دیا گیا. ایران کے آئین میں لکھا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم ہمیشہ شیعہ اثنا عشری رہے گا. ذرا توجہ کیجیے، ایران میں سنی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 33%، ہماری اطلاع کے مطابق 40%. لیکن میں اپنی اطلاع کو چھوڑتا ہوں، وہی مان لیتا ہوں جسے ایرانی حکومت مانتی ہے کہ 33% ایران میں آل سنت، اور پاکستان میں شیعہ 2% ہے، آل سنت 98%. ذرا فرق دیکھ لیجیے، ایران میں سنی 33% اور پاکستان میں سنی 98%. ایران میں شیعہ 70% یا 60% اور پاکستان میں شیعہ 2%. لیکن ایران میں 33% سنی مسلمانوں کو ایران کا صدر، سنی مسلمانوں کو ایران کا صدر اور وزیر اعظم بننے کا حق نہیں دیا گیا. ایرانی آئین کہتا ہے کہ چونکہ ایران میں شیعہ کی اکثریت ہے، لہذا ایران کا صدر اور وزیر اعظم اور مجلس خبرگان کا ممبر ہے، شیعہ اثنا عشری ہونا لازمی ہے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اثنا عشری ہوگا. یہ دونوں چیزیں ایران کے آئین میں طے کر دی گئی ہیں. اسی بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اہل سنت 33% ہیں اور شیعہ 60 یا 70% ہیں، وہاں اگر اہل سنت کو اس تھوڑی اکثریت کی بنیاد پر صدارت یا وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا، تو پاکستان میں شیعہ 2% ہیں اور سنی 98%، تو اتنی بڑی واضح اکثریت کے باوجود پاکستان میں شیعہ کو صدر یا وزیر اعظم کا عہدہ کس اخلاقی ضابطے کے تحت دیا جا سکتا ہے؟ اگر ایران میں سنی مسلمان صدر نہیں بن سکتا، تو پاکستان میں شیعہ صدر کیوں بن سکتا ہے؟ اگر ایران میں سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو پاکستان میں شیعہ وزیر اعظم کیوں بن سکتا ہے؟ ہمیں ہمارا یہ بنیادی حق 42 سال میں کیوں نہیں دیا گیا؟ ہم اپنا یہ حق لینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایرانی آئین میں آل و سنت کو صدارت اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آنے سے روک دیا گیا اور شیعہ اکثریت نے اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھایا ہے، اسی طرح پاکستان میں آل و سنت اپنی اکثریت کی بنیاد پر یہ حق رکھتے ہیں کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم، چیف جسٹس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فوجی سربراہ، وزیر خارجہ اور سیفٹی دفاع ہمیشہ سنی العقیدہ مسلمان ہونے لازمی ہیں، اور ہمارے اس حق کی ضمانت پاکستان کے آئین میں آنی چاہیے. ہم اس حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، زندہ رہے تو کل بھی لڑیں گے، جب تک ہم سے اپنے حقوق کی جنگ لڑی جا سکتی سکی، ہم لڑیں گے چاہے کتنی مشکلات سے گزر کر ہمیں جنگ یہ کیوں نہ لڑنی پڑے. اور میں سنی قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دو، ہم اپنا یہ بنیادی حق کیوں حاصل نہ کریں. سندھی اپنا حق مانگتا ہے، مہاجر اپنا حق مانگتا ہے، پختون اپنے حق کی آواز بلند کر رہا ہے. پختون کے کیا حقوق ہیں، سندھی کے کیا ہیں؟ زبان کی بنیاد پر اگر حق بن گئے، زبان کی بنیاد پر. ایک اردو بولتا ہے تو کہتا ہے میرا حق الگ ہے، ایک سندھی بولتا ہے تو کہتا ہے میرا حق الگ ہے، ایک پشتو بولتا ہے تو کہتا ہے میرا حق الگ ہے، ایک سرائیکی بولتا ہے تو وہ سرائیکی صوبے کے عنوان سے حق الگ مانگتا ہے، اور ایک پنجابی بولتا ہے تو وہ پنجابی زبان کی بنیاد پہ حق مانگتا ہے. اگر زبانوں کی بنیاد پر حقوق مانگے جا سکتے ہیں تو مذہب دین عقیدے کی بنیاد پر حقوق کیوں نہیں مانگے جا سکتے؟ وجہ بتلائیں آپ. حالانکہ زبان کی بنیاد پر تو کوئی قوم قوم نہیں بنتی، زبان کی بنیاد پر تو کوئی حقوق نہیں ہوتے. زبان تو ایک بولی ہے، چاہے کوئی بول کرے، مذہب تو ایک حق ہے، عقیدہ ہے، دین ہے. مذہب کی بنیاد پر قومیں جدا ہوتی ہیں، زبانوں کی بنیاد پر قومیں جدا نہیں ہوتی. مذہب کی بنیاد پر جدائی ہے. رب العزت فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ نہیں چاہتا ہے ایسے کہ مومنین کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ خبیث اور طیب اکٹھے رہیں، بلکہ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، طیب کو الگ کیا جائے گا، خبیث کو الگ کیا جائے گا. مذہب کی بنیاد پر قوموں میں تفریق ہوتی ہے، عقیدے نظریہ کی بنیاد پر قوموں میں تفریق ہوتی ہے، زبان اور لسان کی بنیاد پر تو تفریق نہیں ہوتی. یہاں قومیں زبان کی بنیاد پہ جنگ لڑ رہی ہیں، لیکن جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان چیختے اور چلاتے ہیں کہ فرقہ واریت ہو گئی، عام لوگ چیختے چلاتے ہیں، حکومت چیختی چلاتی ہے کہ فرقہ واریت پھیل رہی ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، دین ہے. اور میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو صدیق اکبر کو گالی دے یا معاذ اللہ قادیانی کی طرح ابوبکر کو سمجھتا ہو، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. ہم کفر کو فرقہ نہیں سمجھتے ہیں، اختلاط کو فرقہ نہیں سمجھتے ہیں، شہرت کو فرقہ نہیں سمجھتے ہیں.
اس دو چار نعرے بچارے ہیں رڈے ہونا.
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ برا کام کر رہے ہیں جی، یہ جنگ ہمیں لڑنی چاہیے. پاکستان کا صدر وزیر اعظم سنی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی ہماری کوتاہی، کوئی خامی، کوئی کمزوری؟ اگر ایران میں صرف شیعہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے تو پاکستان میں پھر صرف سنی صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے نہیں جی؟ بے نظیر سنی ہے ایرانی النسل. اور آپ داد دیجئے، ایرانی تعصب کی داد دیجئے. ضیاء الحق 11 برس تک پاکستان میں حکمران رہا ہے. سیاسی نقطہ نظر سے مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہم نے اختلاف کیا، یہ الگ بات ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اور رخ کی ہے کہ ایران نے 11 سال میں ضیاء الحق کو ایک دن بھی تسلیم نہیں کیا. خمینی ضیاء الحق کے بجائے ضیاء باطل حق کہتا رہا ہے، ایک دن بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا. کیوں؟ کیسے یہ رہے؟ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، فلان ہے، پاکستان میں دینی اقدار محفوظ نہیں ہے، یعنی جو بھی نعرہ لگتا رہا. لیکن 11 برس میں ایک دن بھی خمینی یا ایرانیوں نے ضیاء الحق کو تسلیم نہیں کیا. اب جب بے نظیر برسر اقتدار آئی تو خمینی کی بیٹی پاکستان آ کر اعلان کرتی ہے کہ بے نظیر کے وزیر اعظم بننے پر ایران میں گھی کے چراغ جلائے گئے، اور ایران خوش ہے اور ساتھ کہتی ہم بھی خوش ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ضیاء کے دور میں ظلم تھا، ستم تھا، ڈکیتی تھی، چوری تھی، بم کے دھماکے تھے، شراب تھا، زنا تھا، برائیاں تھیں، تو بے نظیر کے دور میں ہر چیز بدل گئی ہے. اب چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، بم کے دھماکے نہیں ہے، قتل و غارت گری نہیں ہے، سندھ کے حالات کی تباہی نہیں ہے. اگر ضیاء الحق امریکہ کا ساتھی تھا تو بے نظیر امریکہ کی ساتھی نہیں. بے نظیر نے خارجہ پالیسی بدل کر امریکہ سے بغاوت کر دیے جی اونچی آواز سے، بلکہ بے نظیر نے ایک خطرناک اقدام یہ کیا ہے کہ افغان مجاہدین کی جو مدد ہو رہی تھی اس مدد نے کمی کی اور افغان مجاہدین کی قوت کو اس نے کمزور کیے. ان تمام خرابیوں کے باوجود ایران بے نظیر کی حکومت پہ خوش کیوں ہے اور ضیاء کی حکومت پہ خوش کیوں نہیں تھا؟ اس کی بنیادی وجہ سنیو صرف یہ ہے، تم متاثر نہیں ہو، وہ تعصب رکھتے ہیں. چونکہ بے نظیر نصرت بھٹو کی بیٹی ہے اور نصرت ایران سی ہے، وہ نسل پرست قوم ہے، اس نے نسل پرستی کی بنیاد پر بے نظیر کے دور اقتدار کی تمام خرابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اقتدار پر خوشی کا اظہار کیے اور ضیاء الحق کے ساتھ ایک دن بھی انہوں نے اچھے الفاظ کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی شیعہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی سنی کو برداشت نہیں کرتا، اور تم 42 سال سے ان ملک ملت کے دشمنوں کو برداشت کرتے چلے آ رہے ہو.
نعرہ تکبیر، شیعوں کا بھگا کے
اور پھر سن مزید توجہ کیجیے. خمینی کی بیٹی پاکستان برآمد ہو کر ایک سوال کا جواب دیتی ہے، اس پر بھی میں آج فتویٰ نہیں دوں گا، آج میں نے آپ سے پوچھنا ہے. صحافی پوچھتے ہیں کہ جناب عورت تو اسلام میں سربراہ مملکت نہیں بن سکتی، عورت کے سربراہ مملکت بننے کا کوئی جواز اسوہ حسنہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتا. صحابیات میں قرون الاولی میں عورت کی سربراہی کا کوئی وجود نہیں ملتا، تو آپ کیسے بے نظیر کی حمایت کر رہی ہیں؟ تو عورت ہے اور سربراہ مملکت ہے. تو خمینی کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ اسوہ حسنہ میں کرنے اول میں صحابیات میں کوئی عورت اس لیے سربراہ بنتی نظر نہیں آتی کہ وہ دور دور جاہلیت تھا، آج کا دور تعلیم کا دور ہے. بڑا ٹھنڈے دل سے حکومت بھی تم بھی ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے جواب دو کہ پیغمبر کی صحابیات کو جہالت کی پیداوار کہنا اور ان کے مقابلہ میں بے نظیر کو تعلیم یافتہ کہنے والے لوگ مسلم ہیں یا غیر مسلم، میں نہیں کہتا، تم فیصلہ دو. مجھے حکومت قائل کرے مجھے تم قائل کرو کہ میں اس قسم کی افواج پر خاموشی اختیار کر لوں یا اس کا جنازہ نکال دوں. یہ تم بتلاؤ. میں آج تم سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں. تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، عقل رکھتے ہو، سوچ رکھتے ہو، فہم رکھتے ہو، علم رکھتے ہو، تم بتلاؤ کہ ان حالات میں کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ یعنی رسول اللہ کی تربیت یافتہ صحابیات کو جہالت کی پیداوار کہنا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈانس کرنے والی خواتین کو تعلیم یافتہ کہنا، اس سے بڑا کفر، اس سے بڑی غلاغت، اس سے بڑا دجل، اس سے بڑی شیطنت کا مظاہرہ پاکستان کی دھرتی پہ نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن تم پھر اسی طرح کان میں تیل ڈال کے سوئے. ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، سنی مظلوم ہے، اصحاب رسول کو ماں بہن تک کی گالی نہیں دی جائے اور ہم اس پہ آواز تک بلند نہ کریں، آخر کیوں؟ ہم ہر مشکل برداشت کریں گے، مشکل مانگنی نہیں چاہیے، مصیبت مانگنے کی شرعی اجازت نہیں، لیکن اگر اس راہ میں مصیبت یا مشکلات آ گئیں انشاءاللہ ہم خندہ پیشانی سے جی لیں گے. دشمن یہ بھول جائے کہ ہم تمہیں ازار فضار میں اب کام کرنے کی اجازت دیں گے، یہ بھول جانا چاہیے دشمن. ہم لائن متعین کر چکے ہیں، راہیں متعین کر چکے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سنی قوم کو بیدار کرنے کے بعد اپنے ان حقوق کو حاصل کریں گے، اور وہ دن قریب سے قریب لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس دن کے بعد پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول کو گالی دینے والی نہ زبان رہے گی، نہ قلم رہے گا، نہ پرس رہے گی. یہ دن قریب لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ یہ دن کس طرح قریب آئے گا؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. صرف نعرے بازی سے کام نہیں ہوتا، کسی نظم و ضبط کے ساتھ کام ہوتا. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں آج پہلی مرتبہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس کی پذیرائی ملے گی. سپاہ صحابہ سنی بیت المال کے نام سے ایک فنڈ قائم کرنا چاہتی ہے، جس فنڈ میں زکات، عشر، قربانی کی کھالیں جمع ہوں گی، اور ہم ان غریب طلباء کو اس فنڈ سے پیسہ مہیا کریں گے کہ جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور غیر مسلم قوتیں ان طلباء کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے کا لالچ دے کر انہیں بے ایمان کرتے ہیں، ہم ان کا تحفظ کریں گے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی، دینی مدارس کا آپ تحفظ کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن آپ کالج اور یونیورسٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آج غیر مسلم قوتیں کس حد تک ان غریب طلباء کو پیسے کا لالچ دے کر بے ایمان کرتی ہیں. آپ بتلائیں کہ سپاہ صحابہ اس راہ میں بھی رکاوٹ بنے یا نہ بنے؟ پھر ساتھ دیں گے آپ؟ چندہ نہیں مانگنا میں نے، نہ میری عادت ہے. انشاءاللہ میری قوم اس میں ہمارا ساتھ دے گی، میں امید کرتا ہوں کہ دے گی. خیر، یہ تو میں نے سرے راہ بات کر دی کہ ہمارا یہ ایک پروگرام ہے جس پر مجھے امید ہے کہ قوم ہمارا تعاون کرے گی، اور ہم اس میں ایک نظم و ضبط قائم کریں گے انشاءاللہ، کہ جس کے تحت صحیح شخص تک وہ چیز پہنچے، اور اس طرح پاکستان میں ہم سنی غریب طلباء کو تعلیم دلانے میں اور ان کے عقیدے کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، بس کریں، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو جنگ لڑنے کا ہمیں بنیادی حق ہے. اگر ایران میں سنی صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں شیعہ صدر اور وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ وہاں شیعہ کی اکثریت. اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ ایران سنی العقیدہ مسلمان ملک تھا، ایران کو فتح میرے اور آپ کے مرشد سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا، کوئی شک ہے اس میں؟ جی، آج وہاں شیعہ اکثریت کیوں بن گئی، سنی اقلیت میں کیوں آ گئے؟ کبھی آپ نے اس نقطے پہ غور کیا؟ صفوی دور حکومت میں آل و سنت کا ایران میں بیج مٹایا گیا. صفوی شیعہ دور حکومت میں آل و سنت کا ایران میں قتل عام کیا گیا. جو سنی قتل ہو گئے، جو بچ نکلے انہوں نے ملک چھوڑا. آج بھی ایران میں سنی کثیر تعداد میں سرحدی علاقوں پر رہائش پذیر ہیں. کوئی ملک آپ دیکھیں وہاں کی یہ کیفیت نہیں ہے. ایران کی یہ کیفیت کیوں ہے کہ ایک مکتب فکر کثرت کے ساتھ سرحدی علاقوں پہ نظر آتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سنی مسلمان اپنی جان بچا کر بھاگے اور اس ملک کی سرحدوں کے قریب آباد ہوئے. کچھ دنوں بعد وہ علاقے بھی ملک میں شامل ہو گئے. آج انہی علاقوں میں سنی موجود ہیں، ورنہ صفوی دور حکومت میں آل و سنت کو بالکل ایران میں صفحہ ہستی سے مٹانے کے پروگرام بنا لیے گئے تھے اور مٹایا گیا. پھر آپ نے چند روز پہلے ایرانی انقلاب کی تفصیلات پڑھی ہوئی جو اخبار جنگ نے شائع کی، اور خود ایرانی حکومت نے اپنی انقلاب کی تفصیلات خود بتلائی. اس میں ایک سرخی قائم ہے کہ ایران میں آل و سنت کا مقام، موجودہ ایرانی حکومت شاہ ایران کا ظلم بتلاتی ہے جو شاہ ایران نے آل و سنت پر کیا تھا. پوری تفصیل ہے اس میں، وہ ظلم کیا بتلایا ہے؟ توجہ ذرا میری طرف. یعنی ایران میں سنیوں پر شاہ ایران کے دور میں کتنا ظلم ہوا یہ موجودہ ایرانی حکومت خود بیان کرتی ہے. لکھا یہ کہ سنی مسلمان ایران میں مسجد نہیں بنا سکتے تھے, مدرسہ نہیں بنا سکتے تھے. اگر کوئی اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتا تھا تو شاہ ایران اس پر تشدد کرتا تھا. سنی بچے کالجوں اور یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے. جس بستی میں سنی زیادہ آباد ہے اس بستی کو بجلی اور پانی تک حکومت فراہم نہیں کرتی تھی. یہ تفصیلات موجودہ ایرانی حکومت نے ایران میں کیے گئے سنیوں پر ظلم کی جو شاہ ایران کے دور میں ہوا خود بیان کیا ہے. اب توجہ کیجیے, میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہاں کی سنی قوم پر ظلم کس سے بھی زیادہ ہے. اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ شاہ ایران ایک آزاد دنیا دار حکمران تھا جو مذہب کے ساتھ اتنی وابستگی نہیں رکھتا تھا جتنی کہ ایک مذہبی آدمی یہ ایک ملہ رکھا کرتا ہے. اگر ایک آزاد شیعہ حکمران نے آل و سنت کو کس طرح وہاں ذبح کیا ہے, آج تو ایران میں ملاحوں کی حکومت ہے جو سب سے زیادہ تنگ نظر ہیں. وہ کیسے سنیوں کو آج وہاں سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں؟ ایران کا سنی دس پنسی کی زندگی گزارتا رہا ہے, تمہارے کان بھی ہیں, تم داڑھی سفید کیے بیٹھے ہو, میں بھی نصف داڑھی سفید کر چکا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ کے ملک میں منظم آواز ان سنی مظلوم بھائیوں کی حمایت کے لیے اٹھی؟ ان کے بچے کالجوں میں داخل نہ ہوتے رہے, تم چپ رہے. انہیں پانی اور بجلی تک مہیا نہ ہوتا رہا, تم چپ رہے. انہیں مسجد نہ بنانے کی اجازت دی گئی, تم چپ رہے. انہیں مدرسے بنانے کی اجازت نہ دی گئی, انہیں مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہ دی گئی, اور تم خاموش رہے ہو. نہ تم پاکستان کے اندر رہ کر اپنے حقوق مانگتے ہو, نہ کسی دوسرے ملک میں اپنے کسی ہم مسلک کو تعبر فراہم کرنے کے لیے تیار ہو. تم بتلاؤ کہ تاریخ تمہیں کس طرح کی قوم لکھی, تم کیسی قوم ہو؟ یہ تاریخ تمہیں کیا مقام دے گی؟ وہ اپنا مقام خود متعین کرو. شام میں آج سنی اکثریت پھر سسکیاں لے رہی ہے. حافظ الاسد اسماعیلی شیعہ ہے, اس نے سنیت کا بیج مٹانے کا عزم کر رکھا ہے. سینکڑوں علماء شام سے ہجرت پر مجبور ہو گئے, بیسیوں علماء کو قتل کر دیا گئے. آل و سنت کا قتل عام شام میں آج بھی جاری ہے. کیا پاکستان کے 98% سنی قوم شام کے سنی مسلمان کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتی؟ کیا پاکستان کی 98% سنی قوم ایران کی 33% سنی قوم کو اپنی حمایت کا یقین نہیں دلا سکتی؟ بلا اگر کشمیری حریت پسندوں کے لیے ہم اٹھ سکتے ہیں اور ہمیں اٹھنا چاہیے, تو ایران کے سنیوں کی حمایت کے لیے بھی ہم اٹھ سکتے ہیں, ہمیں اٹھنا چاہیے. شام کے سنی مسلمانوں کے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف بھی ہم اٹھ سکتے ہیں, ہمیں اٹھنا چاہیے. اور مزید کہتا ہوں, لبنان کے سنی مسلمانوں کو شیعہ عمل ملیشیا نے بلی اور کتے کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیا. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ لبنان کے سنی مسلمانوں نے پھر یہ فتویٰ دنیا بھر کے علماء سے طلب کیا تھا کہ کیا ہم جان بچانے کے لیے انسانی گوشت کھا سکتے ہیں؟ کہ جو ہمارے بچے یا بھائی بھوک سے پیاس سے مر جاتے ہیں, ہم انہیں کا گوشت کھا کر اپنی جان بچا لیں؟ علماء دین اور پوری دنیا کے علماء کیا ہمیں یہ گوشت کھانے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اخبارات چیخے, رسائل چیخے, لبنانی سنی مسلمان اور لبنان کی سنی ماں تجھے پکارتی رہی لیکن تیری غفلت کی چادر نہیں اترنی تھی, نہ اتری. آج مجھے بتلاؤ میرا کیا جرم ہے؟ میں اس حق کی آواز بلند کرتا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان میں ایسی فضا اگر زندہ رہا تو تیار کروں گا کہ جو فضا ایران میں سنی کا تحفظ کرے، جو فضا شام میں سنی کا تحفظ کرے، جو فضا لبنان میں سنی کا تحفظ کرے، ہم ایسی فضا تیار کریں گے، ہم ایسی فضا پیدا کریں گے، ہم ایران کے سنی کو بغاوت پہ اکسائیں گے، بغاوت پہ مجبور کریں گے اور ان کا تعامل پاکستان کی دھرتی میں بیٹھ کے کیا جائے گا. ہم یہ فضا بنائیں گے. بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے؟ آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ حق ہے یا ایران کے سنی مسلمان پر ظلم بند کیا جائے. آج بھی مزیدار بات یہ ہے کہ موجودہ ایرانی حکومت نے شاہ ایران کا ظلم تو بتلا جو اہل سنت پر اس نے کیا تھا، لیکن اپنے ظلم پر پھر بھی پردہ ڈالا. ایک بات جو موجودہ ایرانی حکومت کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پوری دنیا میں اٹھا کہ تہران جیسے دارالخلافہ میں اہل سنت کی مسجد کیوں نہیں، آج بھی نہیں ہے. ایرانی حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. مسجد کیوں نہیں بننے دیتے ہو؟ تہران کا سنی مسلمان آج اپنی عبادت گاہ سے محروم ہے. یہاں گلی گلی امام باڑے، یہاں کریا کریا بستی بستی امام باڑے، اور اہل سنت رکاوٹ نہ بنے. اور تہران میں یہ ظلم اس حد تک ظلم کہ وہاں کے سنی مسلمانوں کو مسجد تک تعمیر نہ کرنے دیا ہے. آپ بتلائیں کہ اگر آپ ان سنی مسلمانوں کے لیے سراپا احتجاج نہیں بنیں گے تو کون سی قوم ان کا تعاون کرے گی؟ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے آواز بلند کریں. حریت پسند کشمیریوں کے لیے، بابری مسجد کے لیے، ایران کے سنی مسلمان کے تحفظ کے لیے، لبنان اور شام کے سنی مسلمان کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. اور اس کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ سنی قوم کو کھڑا کرنا یہ ہمارا حق ہے. ہمیں اس حق سے کوئی محروم کیوں کرتا ہے؟ گرامی قدر میری گزارشات آپ کو سمجھ آئیں جی؟ عام تقاریر سے قدر ہٹ کریں. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ یہ سوچ بھی تو پیدا کریں کہ یہ کام کس نے کرنا ہے اگر ہم نے نہیں کرنا. ہمارا حق ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. مذہبی حقوق. تھکتے ہیں تو بس کریں، صرف 15 منٹ اور آپ کے لوں گا، زیادہ نہیں. چلو 20 منٹ سے بس، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. عرض یہ کر رہا ہوں، ہم زکات دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں. شیعہ زکات نہیں لیتا نہ عشر دیتا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہم زکات بھی دیتے ہیں عشر بھی دیتے ہیں. شیعہ زکات نہ دیتا ہے نہ عشر دیتا ہے، لیکن ہماری زکات اور عشر کے پیسے سے شیعہ طلبا، شیعہ بیفگان، شیعہ غریب لوگ ہمارے عشر اور زکات سے پیسہ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ لے رہے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں. اگر شیعہ کی زکات سنی یتیم بچی پر نہیں لگ سکتی، اگر شیعہ کی زکات کا پیسہ ایک سنی بیوہ پر یا سنی غریب طالب علم پر نہیں لگ سکتا، تو بغیرت قوم سنی نظر آئی ہے کہ اس کی کمائی، اس کی دولت ایک راستے پہ رکھی جائے. ہمارا حق اس حد تک پامال کر دیا گیا کہ پیسہ میرا لگتا امام باڑے پر ہے، پیسہ میرا لگتا اس لڑکے پر ہے کہ جو پڑھنے کے بعد صدیق کو گالی دے رہا ہے. زکات میری، عشر میرا،
اور اس زکات اور عشر سے ایک وہ شخص پل اور پڑ رہا ہے کہ جس نے کل سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ کو گالی دینی ہے. کتنا بدبخت ہوں سنیوں میں کہ میرے پیسے سے پل کر ایک شخص میری ماں کو گالی دے. حکومت کے ظلم کی انتہا ہو گئی. جب شیعہ زکات نہیں دیتا تو ہم سے لیتا کیوں ہے؟ ہمارا پیسہ اس پہ مت خرچ کیا جائے. ہم اپنا یا اپنے اس حق کا بھی تحفظ کرنا چاہتے ہیں کہ سنی کی زکات اور عشر شیعہ اور قادیانی یا کسی کافر پہ مت خرچ کی جائے. یہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ پھر ساتھ دیں گے اس حق کے حاصل کرنے کے لیے؟ کوئی ناجائز بات کر رہے ہیں ہم؟ کون شخص اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑتا ہے؟ کیا ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں؟ فوج میں نشان حیدر ملتا ہے بہادری کا نشان. کیا پیغمبر کی جماعت میں بہادر صرف حضرت علی تھے؟ مجھے حضرت علی کی بہادری شجاعت عفت تقدس دیانت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اور جرات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علی بہادر ہے اسی طرح ابو بکر عمر بھی بہادر ہیں. ان کی جراتیں ان کی بہادری اور شجاعت کم نہیں ہے بلکہ بعض پہلوؤں میں صدیق جرات اور بہادری میں بڑھا ہوا ہے. بعض پہلوؤں سے فاروق اعظم جرات اور بہادری میں بڑھے ہوئے ہیں. خالد بن ولید جنہیں رسالت پناہ نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے. اگر علی اسد اللہ ہے تو خالد سیف اللہ ہے. فوج میں صرف نشان حیدر کیوں؟ نشان خالد کیوں نہیں؟ نشان عمر نشان ابو بکر کیوں نہیں؟ یہ تفریق کیوں کی گئی؟ سنی مسلمانوں کے جذبات کیوں مجروح کیے گئے؟ جہاں میری یہ خوشی ہے کہ نشان حیدر چاہیے تھا الحمدللہ ٹھیک ہے, وہاں ہم اس تفریق کو برداشت نہیں کرتے. ہم بہادری کے نشان میں نشان ابو بکر نشان عمر نشان خالد بھی چاہتے ہیں. اور آل و سنت کا یہ حق ہے جو 42 سال میں ہمیں نہیں دیا گیا. ہم اپنے ان حقوق کی جنگ لڑیں گے چاہے ہمیں تختہ دار تک جانا پڑا. کیوں نہ لڑیں اپنے حقوق کی جنگ؟ ظالمو تمہیں 42 سال ہو گئے ہمارے حق قسم کرتے ہوئے. ہم اکثریت میں تھے, ہمیں تم پیستے ہو. اکثریت سسکی لے کر زندگی گزارے. اکثریت تمہارے دفاتر کا چکر کاٹتی رہے کہ جلسہ کریں یا نہ کریں. آخر کیوں؟ آج وزیر اعظم شیعہ ہے, وزیر خارجہ شیعہ ہے, سیفتی دفاع شیعہ ہے, سیفتی داخلہ شیعہ ہے, سیفتی دفاع اجلال حیدر زیدی شیعہ, وزیر خارجہ یعقوب علی خان شیعہ, وزیر اعظم بے نظیر شیعہ, سیکٹری داخلہ ایس کے محمود شیعہ, وزیر داخلہ اعتزاز احسن شیعہ. تم بتلاؤ کہ تم ان کے چوکیدار, تم بتلاؤ کہ تم ان کے بوٹ پالش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. سنیو تم بتلاؤ کہ تمہیں تمہاری ماں نے اقلیت کی غلامی کے لیے جنا تھا یا سرداری کے لیے جنا تھا؟ سوچا ہے کبھی تم نے؟ آج کیوں یہ کفر چھپتا ہے؟ کیسے جرات ہوئی کسی ملعون کو کہ وہ ابو بکر کو قادیانی کے برابر لکھے؟ اس کی جرات اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تم نے اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی. تمہیں جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا تم نے حاصل نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے آج یہ ظلم ہے. اور پھر صرف یہی تک نہیں, اس سے بھی آگے بڑھ کر, یعنی بے حیائی کی انتہا ہے, حد ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے, اور اس دن میری سنی بہن اور سنی ماں اپنے مسلک کو نہ سمجھتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کی خوشی میں گونڈے کے نام سے حلوہ تیار کرتی ہے. سنیو تو اپنی غفلت کا ماتم کرو. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سنی خطیب کی خطابت کا بھی ماتم کروں جس کی محنت اتنی ناقص محنت رہی کہ آج تک اس 15ویں صدی میں جب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے ایک سنی بچی جس کی ماں سنی باپ سنی گھرانا سنی لیکن وہ بھی 22 جماعت اسلامی کو کاتے میں رہی معاویہ بن ابی سفیان کی موت پر خوشی کا حلوہ تیار کرے. تیرے باپ کی وفات کے دن حلوہ نہیں پکتا ہے, میرے باپ کی وفات کے دن حلوہ نہیں پکتا ہے. ہائے ساتھی رسول اتنا روایت رہ گیا کہ اس کی موت کے دن دشمن خوشی کا حلوہ تیار کرے. تیرے گھر بھی آئے دوسرے گھر بھی جائے تو بھی خوشی کے ساتھ اس کو ہڑپ کرے اور تیرا ملا بڑی فات کے ساتھ اس پہ ختم پڑے. تیری حمیت کا ماتم نہ کروں تو بتلا کیا کروں. مجھے لین دے, میں تو آج تجھ سے پوچھنے آیا ہوں, انصاف طلب کرنے آیا ہوں, کوئی غیرت بھی کوئی شاید بھی. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ کونڈے کس بولی کا لفظ ہے؟ کونڈے عربی زبان تو نہیں, یہ پنجابی ہے. دکان کا کونڈا ہو گیا, جائیداد کا کونڈا ہو گیا, زندگی کا کونڈا ہو گیا. کونڈا تو تباہی کا نام ہے. تمہیں اس سے بھی حیران آئی کہ یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ کسی کی تباہی کے لیے حلوہ ہے؟ اس سے بھی سوچنا ہے. پھر 22 رجب کو پھر یہ بھی تم نے نہ سوچا کہ آخر یہ چوری چوری کیوں ہے؟ اندر ہی پکے, اندر ہی رہے, رات کے آخری حصہ میں پکے, مکان کی چوکھٹ سے باہر نہ ہے. یہ کیسی خیرات ہے, یہ کیسا کھانا ہے جو اتنا خفیہ ہے؟ تم نے اس پہ غور نہیں کیا. حضرت معاویہ کی وفات پر اس وقت ذریعہ کے ابن سبا میں معاویہ کے دشمنوں نے یہ حرکت کی تھی, لیکن چونکہ بنو امیہ کا دور تھا, حکومت ان کی تھی, یہ حلوہ اعلانیہ نہیں پک سکتا تھا, اس لیے چوری چوری اندر اندر پکا. اور وہی رسم آج تک چوری کی بدستور جاری ہے, لیکن دشمن کی چالاکی تم بتلاؤ کہ تم اتنا عرصہ کیا کرتے رہے ہو؟ پکے گا تمہارے شہر میں یہ حلوہ, پہلے بھی پکتا ہوگا, اب بھی پکے گا. کئی نادان خاندان سنیت سے غافل اب بھی یہ حرکت کریں گے. خدا را میری ان سے درخواست ہے کہ سمجھو تم کیا تھے اور کیا ہو گئے. تمہیں دشمن کس لین پہ لگا کے بڑی آسانی کے ساتھ تماشا دیکھتا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ. اگر آپ اجازت دیں تو بات کہتا جاؤں. اب بھی دشمن نے ایک سرکاری ملا خریدا ہے, نواز شریف کا نمک حرام ملا خریدا ہے. نہیں سمجھے, میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, شاید یہاں اس کی ضرورت نہ ہو. اور اس نواز شریف کے نمک حرام ملا نے یہ ظلم کیا ہے کہ جو معاہدہ کیا اس معاہدہ میں امہات المومنین کو آل بیت سے نکال دیا. سوچو سوچو کہاں سے کہاں تمہیں پہنچا دیا گیا. دشمن کتنا چلاک ہے. یہ کتاب بھی آپ کے ملک میں چھپتی ہے, بغاوت بنو امیہ اور معاویہ, یہ بھی لاہور سے جامع المنتظر سے چھپی ہے. اس کتاب کا بھی وہی ملعون مصنف ہے جو جاگیر فدق کا مصنف تھا. اس پر بھی میں آپ سے فتویٰ لوں گا, میں نہیں دیتا, حکومت دے دے, حکومت بتلائے کہ ہم کیا کریں. اس میں بنو امیہ کے حالات لکھتے لکھتے آخر میں وہ تمام برائیاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں. اب پہلے میں یہ چاہتا ہوں, بات ختم کرنے لگا ہوں, صرف آپ کی غفلت کی چادر, غفلت نیند کی چادر اتارنا چاہتا ہوں. اتارنا تو ذرا نرم لفظ ہے, میں آپ کی غفلت کی چادر پھاڑنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ نہ اوڑھ سکے. یہ لکھتے ہیں صفحہ 28 پر, بغاوت بنو امیہ کتاب کا نام ہے. بنو امیہ کی بدکاری کی کچھ تفصیلات ہم نے اپنے رسالہ کردار یزید میں ذکر کی, اور کچھ مقدار ان کی اسی رسالہ میں حوالہ جات کے ساتھ مذکور ہیں. بنو امیہ خاندان کے لوگوں نے اسلام اور خلافت کا لبادہ اوڑھ کر ایسی ایسی برائیاں کی ہیں کہ جن کے ذکر سے شرفاء کا طبقہ کانپ جاتا ہے. مثلا ماں اور بیٹی سے زنا کرنا, رات کو شراب پی کر کنیزوں سے ہمبستری کرنا, پھر بغیر غسل و غسل جنابت کے کرائے اس کنیز کو مردانہ لباس پہنا کر نماز جماعت کی امامت کروانا, نیز خوبصورت لڑکوں سے لواطت کرنا, ریچھ اور بندر اور کتے پالنا, چیتوں سے شکار کرنا, بندروں سے ڈانس کروانا, خوبصورت عورتوں پر عاشق ہو کر مکر و فریب سے ان کے شوروں سے ان کو طلاق دلوانا, شراب پینا, مال مسکین میں خیانت کرنا, نماز جماعت کروا کے محراب مسجد میں شراب کی قے کرنا, آل مدینہ الرسول صحابہ اکرام کی جوان لڑکیوں سے اپنے فوجیوں کو جبری زنا کروانا, مدینہ الرسول کو لٹوانا, خانہ کعبہ کو آگ لگانا, مسلمان عورتوں کو قمیض بنا کر بیچنا, بے گناہ کمسن بچوں کو قتل کروانا, شیعہ خواتین کو قید کرنا, ظالم گورنروں سے شیعہ نے علی کو قتل کروانا, خاندان نبوت پر لعنت کروانا, جنگ صفین میں صحابہ اکرام اور دیگر اہل اسلام کے خون سے ہولی کھیلنا, فرزند نبی امام حسن کو زہر دلوانا, شہید کروانا, کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کا قتل کروانا, خواتین بنو ہاشم کو قید کروانا, خاندان رسالت کی بربادی پر فخر کرنا, ارباب انصاف ان تمام برے کاموں کی ذمہ داری اسی طرح معاویہ اور یزید پر ہے. دنیا جہان کی جو برائی تھی کہ جو برائی آج تصور نہیں ہو سکتی, آج کوئی شراب پیتا ہے تو مسجد کے محراب میں پینے کی جرات نہیں کرتا, آج کوئی زنا کرتا ہے تو مسجد میں نہیں کر سکتا, آج کوئی زنا کرتا ہے تو ماں بیٹی کے ساتھ جسارت نہیں کرتا. دنیا جہان کی تمام خلاصتیں, تمام کمیندگی, تمام برائیاں گنوا کر معاویہ بن ابی سفیان کاتب وحی صحابی رسول ام حبیبہ ام المومنین کے بھائی کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے. یہ کتاب پاکستان میں ہے, یہ کتاب تیرے ملک میں ہے, یہ پاکستان, یہ کتاب پاکستان کی دھرتی پر ہے, یہ کتاب لاہور سے چھپی ہے. سنیو تم بتلاؤ, حکومت تم بتلاؤ, ڈپٹی کمشنر تم بتلاؤ, پولیس تم بتلاؤ, انٹیلیجنس تم بتلاؤ, یہ کفر چھپے میں چہل کی نیند سو جاؤں, تمہارے ضابطے توڑ سکتا ہوں, تمہارے قوانین توڑ سکتا ہوں, تمہارا قیبان پکڑ کے دیوار میں تمہیں ٹکرے مروا سکتا ہوں, لیکن ظلم تشدد زیادتی بے حیائی ددل شیطنت فریب کاری پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہوں.
قدم بڑھاؤ, اپنی بات قدم بڑھاؤ, کے بعد جاؤ, کے بعد جاؤ.
اس حد تک صحابہ کی مظلومیت ہو گئی اور اس پر میں چپ رہوں, یہ میری جماعت چپ رہے, ہم مٹ جائیں گے, لیکن اب کفر پر ہم پردہ باقی نہیں رہنے دینا چاہتے, اور میں حکومت پر معاویہ صدیق و فاروق کے دشمنوں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی, ہم پھول بھی تلوار بھی ہیں, بس میں جہاں میں کھائیں گے یخو میں نہا کر دم لیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.